ولو كبر الامام خمسا لم يتابعه المؤتم خلافا لذفر رحمه الله لانه منسوخ لما روينا وينتظر تسليمة الامام في رواية وهو المختار والاتيان بالدعوات استغفار للميت والبداية بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء. گزشتہ سبق میں ہم نے باب الجنائز شروع کیا تھا اور اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد مسنون کفن کی تفصیل بیان ہوئی تھی، اور پھر آخر میں نماز جنازہ کا بیان شروع ہوا تھا. اور گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ نماز جنازہ کے اندر قیام بھی فرض ہے اور اسی طرح یہ چار تکبیرات جو ہیں یہ بھی فرض ہیں، جبکہ باقی دعائیں وغیرہ وہ مسنون ہیں. مسنون بھائی، تو یہ چار تکبیرات جو ہیں وہ چار رکعتوں کے قائم مقام ہیں، اور لہذا ان میں سے کوئی ایک تکبیر بھی کوئی کہنا بھول گیا تو اس نے جو نماز جنازہ پڑھی وہ فاسد ہے بھائی، وہ درست نہیں. تو اس میں خصوصاً احتیاط کریں بھائی. اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتَابِعْهُ الْمُؤْتَمُّ، اور اگر امام پانچ تکبیریں کہہ دے یعنی پانچویں تکبیر کہہ دے لم یتابعہ المؤتم تو اس کا اتباع نہیں کرے گا مقتدی بھائی، کیونکہ ہمارے نزدیک کتنی تکبیرات ہیں؟ چار تکبیرات ہیں. حضور علیہ السلام نے آخری نماز جنازہ جو پڑھائی اس میں آپ نے چار تکبیرات پڑھیں، معلوم ہوا اس سے ماقبل کے جو طریقے تھے یا جو زائد تکبیرات تھیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ منسوخ ہیں. تو کہتے ہیں اگر امام پانچ تکبیریں کہے تو مقتدی اس کا اتباع نہ کرے، یعنی پانچویں تکبیر میں خلاف لزفر رحمہ اللہ، بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں اتباع کرے اس میں، ہم کہتے ہیں نہیں اس میں اتباع نہیں کرے گا. لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ منسوخ ہے. لِمَا رَوَيْنَا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی. وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي رِوَایَتٍ، اچھا امام نے پانچویں تکبیر کہہ دی تو مقتدی کیا کرے گا؟ ایک روایت یہ کہ اس میں اس کا اتباع نہیں کرنا، لہذا مقتدی کو چاہیے فوراً سلام پھیر دے گا. کیا کر دے؟ سلام پھیر دے. لیکن صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مختار قول یہ ہے دوسری روایت کہ سلام نہ پھیرے بلکہ خاموش رہے اور انتظار کرے، جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ مقتدی بھی سلام پھیر دے بھائی. یہ معنی وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ، اور انتظار کرے امام کے سلام کا. فی روایت، ایک روایت کے مطابق، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، اور یہی کیا ہے؟ مختار ہے بھائی. وَالْإِتْيَانُ بِالدَّعَوَاتِ اِسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ، اور دعاؤں کو لانا یعنی دعائیں پڑھنا استغفارٌ لِلْمَيِّتِ، یہ میت کے لیے استغفار ہے یعنی اس کے لیے مغفرت کا طلب کرنا ہے. وَالْبِدَایَةُ بِالسَّنَاءِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ سُنَّةُ الدُّعَائِ، اور ابتدا کرنا اللہ کی ثنا کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ. ثُمَّ بِالصَّلَاةِ، پھر صلاۃ یعنی حضور علیہ السلام پر درود کے ساتھ. سُنَّةُ الدُّعَائِ، یہ دعا کی سنت ہے بھائی. تو لہذا پہلی تکبیر کے بعد ثنا آئے گی، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود آئے گا، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد وہ دعا آئے گی بھائی. وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِيِّ، اور بچے کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے بھائی، کیونکہ بچہ معصوم ہے بھائی. وَلَاكِنْ يَقُولُ، لیکن یوں کہے بھائی، یہ دعا اس موقع پر یہ دعا پڑے اگر جنازہ کسی نابالغ کا ہے. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا، تو جب بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے بھائی. اللہم اجعلہ لنا فرطن، فرط کہتے ہیں آگے بھیجی جانے والی چیز جو کام آئے، بھائی اے اللہ اس کو آئندہ کے لیے ہمارے لیے کام آنے والا بنا دے، واجعلہ لنا اجرا اور اے اللہ اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے یعنی آخرت میں، وزخرا اور ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے، واجعلہ لنا شافعا ومشفعا اور اے اللہ اس کو ہمارے لیے شافع بنا دے یعنی سفارش کرنے والا بنا دے، شافع کہتے ہیں سفارش کرنے والا، اور مشفع کہتے ہیں وہ جس کی سفارش قبول کی جائے، جس کی سفارش قبول، تو اے اللہ اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے اور ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول کی جائے۔ یہ تو اگر نابالغ بچہ ہو، اور اگر نابالغ بچی ہے پھر بھی یہی دعا آئے گی، بس صرف یہ ضمیریں جو مذکر کی ہیں اس کی جگہ مؤنث کی ضمیریں آ جائیں گی، اور آخر میں یہ جو شافعا و مشفعا مذکر کے دو صیغے ہیں ان کی جگہ مؤنث کے صیغے آ جائیں گے۔ تو دیکھیے مذکر میں تھا اللہم اجعلہ، ہا ضمیر آئے مذکر کی، اس کی جگہ ہا ضمیر مؤنث والی آ جائے گی، اللہم اجعلہا لنا فرطن، یہاں ہا ضمیر آ جائے گی۔ آگے اسی طرح واجعلہا لنا اجرن، یہاں پر بھی اسی طرح، اور تیسری جگہ واجعلہا لنا شافعتا و مشفعا۔ ولو کبر الامام تکبیرتا او تکبیرتین لا یکبر الاتی حتی یکبر اخرى بعد حضورہ۔ جنازے کی نماز کا طریقہ بیان ہو گیا کہ چار تکبیرات کا نام ہے۔ اب عام نمازوں میں آپ ابتدا سے جیسے شریک ہوتے ہیں تو ابتدا سے تو امام کے ساتھ سارے اعمال کرتے ہیں، اگر بعد میں آ پائیں بھائی، بعد میں آ پائیں، مثلا ایک رکعت نکل چکی ہے، عام نمازوں میں، نماز جنازہ کی بات نہیں کر رہا، عام نمازوں میں جب آپ آتے ہیں اور ایک رکعت نکل چکی ہے تو آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے ایک رکعت نکلی ہو، دو نکلی ہو یا تین نکل گئی ہوں، وہ رہ گئی ہیں، تو آپ آتے ہی انتظار نہیں کرتے بلکہ فوراً جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر سلام جب امام پھیر دیتا ہے تو جتنی رکعتیں آپ کی نکل گئی تھیں، فوت ہو گئی تھیں، ان کو بعد میں آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ ان کو پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جنازے کی نماز میں بھی یہی ترتیب ہے، کیونکہ یہ چار تکبیریں چار رکعتوں کے قائم مقام ہیں، لہذا جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ پڑھیں گے بھائی، جیسے وہاں مسبوق کرتا تھا، یہاں بھی اب آپ مسبوق ہیں، ایک یا دو یا تین تکبیرات آپ کی رہ گئی ہیں، سمجھ میں آیا بھائی طریقہ؟ ہاں، البتہ تو ایک فرق ہے بھائی، ایک فرق وہ یہ کہ عام نمازوں میں آپ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جاتے ہیں امام جس حالت میں بھی ہو، لیکن جنازے کی نماز میں طریقہ یہ ہے کہ آپ آتے ہی فوراً اللہ اکبر کہہ کر ساتھ شریک نہیں ہوں گے بلکہ انتظار کریں گے، جب امام اگلی تکبیر کہے گا اس وقت آپ اللہ اکبر کہہ کر ساتھ شامل ہو جائیں گے بھائی۔ جنازے کی نماز میں شامل ہونے کا طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ اس وقت اللہ اکبر، جب امام اگلی تکبیر کہے گا آپ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو امام کی چاہیے دوسری تکبیر ہے، تیسری تکبیر ہے، چاہے چوتھی تکبیر ہے، جو بھی تکبیر ہے، لیکن آپ کی یہ وہ تکبیر افتتاح بن جائے گی بھائی، اور باقی تکبیرات جب وہ سلام پھیر دے گا تو وہ آپ پھر مکمل کریں گے بھائی، مکمل کریں گے، اور باقی تکبیرات اس کے اندر اس میں پھر اسی طریقے سے وہی دعائیں وغیرہ جو پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ خوف ہے کہ جنازہ فوراً ہی اٹھا لیا جائے گا، ادھر امام سلام پھیرے گا اور ساتھ ہی کیا ہوگا، جنازہ اٹھا لیا جائے گا، اتنی دیر میں اب میں بھی میں دعاؤں میں مصروف ہوں گا تو اس سے میری نماز پوری ہونے سے پہلے جنازے کو اٹھا لیا جائے گا، میرے سامنے سے جنازہ ہٹ جائے گا، تو پھر اس صورت میں وہ دعائیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، بس صرف وہ تکبیرات کہیے اور سلام پھیر دیجیے بھائی، کیونکہ وہ دعائیں پڑھنا مسنون ہیں جبکہ یہ تکبیرات کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ جی یہی اب بیان کر رہے ہیں بھائی. وَلَوْ قَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً اَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ, اور اگر امام ایک یا دو تکبیریں کہہ چکا ہے, لا يُكَبِّرُ الْآتِ, تو تکبیر نہ کہے آنے والا, آتی اتا یاتی کے معنی آنا, تو لا يُكَبِّرُ الْآتِ تو آنے والا تکبیر نہیں کہے گا, حَتَّى يُكَبِّرَ أُخْرَى بَعْدَ حُضُورِهِ, یہاں تک کہ امام اگلی دوسری تکبیر کہے بعد حضورِهِ اس شخص کے حاضر ہونے کے بعد. طریقہ سمجھ میں آ گیا. یہ کس کے نزدیک ہے؟ کہتے ہیں عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ, یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یکبرو, جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبیر کہے گا آنے والا. وہ فرماتے ہیں جیسے عام نمازوں میں مسبوق آتا ہے اور آتے ہی شامل ہو جاتا ہے, اسی طرح جنازے کی نماز میں بھی آنے والا فوراً ہی تکبیر کہہ کر ساتھ شامل ہو جائے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یکبر حین یحضرو, کہ اس شخص آنے والا تکبیر کہے گا جب وہ حاضر ہو جائے, لأن الاولى للافتتاح, اس لیے کیونکہ پہلی تکبیر تو افتتاح کے لیے ہے, نماز کے شروع کرنے کے لیے ہے. والمسبوق یأتی بھی, اور مسبوق اس کو لاتا ہے یعنی اس کو کہتا ہے. مسبوق کیا کرتا ہے؟ عام نماز میں آپ آئیں دو یا تین رکعتیں ہو گئیں تو کوئی انتظار کرتے ہیں یا آتے ہی فوراً تکبیر کہہ کر شامل ہو جاتے ہیں؟ فوراً تکبیر کہتے. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں جیسے نماز میں مسبوق جو ہے افتتاح والی تکبیر فوراً کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, باقی رکھتے ہیں تو نماز کے بعد پوری کرے گا جو رہ گئی ہیں, لیکن تکبیر افتتاح میں وہ انتظار نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے, آتے ہی کہہ دیتا ہے. لہذا یہاں جنازہ کے اندر بھی جب آیا امام ایک یا دو تکبیریں کہہ چکا ہے تو اب امام کی تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ آتے ہی تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے بھائی, جیسے عام نمازوں میں مسبوق کرتا تھا. یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. تو یہ ان کی دلیل ہے کہ عام نمازوں میں مسبوق ان کو اس کو کر لاتا ہے اس تکبیر افتتاح کو, تو یہاں بھی فوراً کہہ کر شامل ہوگا. ولہما, اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان کل تکبیر قائمۃ مقام رکعت, کہ ہر تکبیر جو ہے یہاں وہ قائم مقام ہے کس کے؟ ایک رکعت کے قائم مقام ہے. والمسبوق لا یبتدئ بما فاتہ, اور مسبوق ابتدا نہیں کرتا اس سے جو اس سے فوت ہو چکا ہے, جو اس سے رہ چکا ہے. اس ہوا منسوخ, کیونکہ وہ منسوخ ہے. وہ کیا ہے؟ منسوخ. طرفین فرماتے ہیں کہ عام نماز اور اس نماز کا معاملہ بائی اعتبار مختلف ہے, کہ یہاں یہ جو ہر ایک تکبیر ہے یہ کس کے قائم مقام ہے؟ ایک رکعت کے قائم مقام ہے, اور یہ امام کے آنے کے فوراً بعد اگر تکبیر کہے گا تو اس کا تو مطلب ہے وہ جو ایک رکعت ایک تکبیر اس کی فوت ہو گئی تھی یہ وہ والی تکبیر کہہ رہا ہے. اس کا کیا معنی بنے گا؟ یہاں تکبیر کس کے قائم مقام؟ رکعت کے قائم مقام. تو یہ تکبیر تو نکل چکی ہے, امام دعا وغیرہ جس میں بھی ابھی مصروف ہے, اور یہ کیا کر دیتا ہے؟ اگر یہ تکبیر کہے گا تو یہ کون سی تکبیر ہوگی؟ جو فوت ہو چکی تھی. تو گویا فوت شدہ جو نماز کا فوت شدہ حصہ ہے اس کے ادا کرنے میں یہ مشغول ہو گیا. پہلے امام کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے کس کو ادا کر رہا ہے؟ فوت شدہ حصے کو ادا کر رہا ہے, حالانکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے کہ آنے والا پہلے فوت شدہ حصے کو ادا کرے. اور اب کیا طریقہ ہے نماز کا؟ ابتدائی اسلام میں تھا پہلے کہ جو حصہ نماز سے رہ چکا ہے اس کو آ کر پہلے ادا کر لیا جائے اور پھر باقی میں کیا ہو جائے؟ امام کے ساتھ شریک ہو جائے. لیکن اب یہ طریقہ منسوخ ہو چکا. اب کیا طریقہ ہے؟ کہ پہلے امام کے ساتھ شامل ہو, اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو جو فوت شدہ حصہ ہے اس کی کیا کر لی جائے؟ بعد میں قضا یعنی بعد میں اس کو پورا کر لیا جائے بھائی. تو اب یہ طریقہ ہے. اور یہاں پر اگر یہ تکبیر کی اگر تکبیر وہ کہے گا تو اس کا مطلب ہے جو فوت شدہ حصہ ہے, جو فوت شدہ گویا رکعت ہے یوں کہو, اس کے ادا کرنے میں یہ لگ گیا. اور حالانکہ یہ طریقہ تو منسوخ ہو چکا ہے, لہذا انتظار کرے جب امام کیا کرے اگلی تکبیر کہے تو یہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے کہ والمسبوق لا یبتدی بما فاتہ، اور مسبوق جو ہے ابتدا نہیں کرے گا اس چیز سے جو اس سے فوت ہو چکی ہے، اذ ہوا منسوخ، کیونکہ یہ منسوخ ہے. ولو کان حاضرا فلم یکبر مع الامام لا ينتظر الثانیہ بالاتفاق لانه بمنزلۃ المدرک. اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں، ایک شخص ابتدا سے ہی حاضر تھا جنازے کی نماز میں، لیکن امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ اس وقت اس سے تھوڑی سی سستی ہو گئی اور وہ امام کے ساتھ یہ تکبیر نہ کہہ سکا. تو اب وہ تکبیر نکل گئی یا نہیں نکل گئی؟ نکل گئی. تو کیا یہ بھی اگلی تکبیر کا بھی انتظار کرے پھر شامل ہو؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ چونکہ ابتداءً موجود تھا، البتہ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے فوراً تکبیر ساتھ نہ کہہ سکا، تو لہٰذا یہ مدرک ہی کی طرح ہے، یعنی جو ابتدا سے نماز میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا یہ فوراً کر تکبیر کہہ لے بھائی. یہ گویا اسے یوں سمجھا جائے گا تکبیر رہی نہیں، ساتھ ہی موجود ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ یہ موجود ہے جہاں، اور ایک دیر سے آئے وہ الگ ہے بھائی، اس کی تو تکبیر فوت ہو چکی ہے. ولو کان حاضرن، اور اگر یہ شخص حاضر تھا، فلم یکبر مع الامام، پس یہ تکبیر نہ کہہ سکا امام کے ساتھ، لا ينتظر الثانیت بالاتفاق، تو پھر یہ اگلی دوسری تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا، بالاتفاق لانه بمنزلۃ المدرک، کیونکہ یہ کس کے درجے میں ہے؟ مدرک کے درجے میں ہے، یعنی جو شروع سے پوری نماز کو پانے والا ہے. ویقوم الذی یصلی علی الرجل والمرأۃ بحذاء الصدر. یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے والا اگر مثلا کوئی صرف ایک شخص ہے یا امام ہے تو کہاں کھڑا ہونا چاہیے امام کو بھائی؟ تو بتلا رہے ہیں آپ کو کہ میت کے سینے کے برابر میں، سینے کے بالمقابل امام کو کھڑا ہونا چاہیے، سینے کے بالمقابل. تو کہتے ہیں ویقوم الذی یصلی علی الرجل والمرأۃ بحذاء الصدر، اور کھڑا ہو وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے مرد اور عورت پر، یعنی چاہے مرد کا جنازہ ہے چاہے عورت کا، تو وہ نماز پڑھنے والا کھڑا ہو مرد اور عورت پر، بحذاء الصدر، اس کے سینے کے بالمقابل، اس کے سینے کے برابر میں. بھئی سینے کے برابر میں کیوں کھڑا ہو؟ دلیل کیا؟ کہتے ہیں لانہ موضع القلب، اس لیے کیونکہ سینہ جو ہے وہ دل کی جگہ ہے، وفیہ نور الایمان، اور دل کے اندر نور ایمان ہے. فیکون القیام عندہ اشارۃ الی الشفاعۃ لایمانہ، تو وہ کھڑا ہونا سینے کے پاس یہ اشارہ ہوگا الی الشفاعت، سفارش کرنے کی طرف، لایمانہ اس کے ایمان کی وجہ سے. اس کے بھائی یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ اس مرنے والے کے لیے دعا ہے، اس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ کے حضور میں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو کیونکہ سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر ایمان ہے. اور تو جب سینے کے برابر کھڑا ہوگا تو اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ اے اللہ اس شخص کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے اور اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیں. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ فیکون القیام عندہ اشارۃ الی الشفاعت، پس سینے کے پاس کھڑا ہونا یہ اشارہ ہوگا، الشفاعت لایمانہ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی سفارش کی طرف. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ یقوم من الرجل بحذاء رأسہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والا جو ہے وہ مرد کے سر کے برابر میں کھڑا ہو، مرد کے سر کے برابر میں اس کی سیدھ میں کھڑا. ومن المرأۃ بحذاء وسطها، اور عورت کے وسط کے برابر میں، وسط کے بالمقابل کھڑا ہو. لأن انس رضی اللہ تعالی عنہ فعل كذلك، اس لیے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا. وقال هو السنة، اور فرمانے لگے یہی سنت ہے. یہ امام صاحب سے ایک روایت آئی بھائی، متن میں تو کیا آیا مرد ہو یا عورت اس کے سینے کے برابر میں کھڑا ہونا چاہیے۔ البتہ امام صاحب سے ایک روایت یہ آئی کہ مرد کے سر کے برابر میں اور عورت کے وسط کے برابر میں کھڑا ہو۔ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، صاحب ہدایہ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں، یعنی متن والے روایت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو قلنا، ہم کہتے ہیں، تاویلہ، تاویل اس کی یہ ہے کہ ان جنازتہا لم تکن منعوشتن، کہ اس عورت کا جو جنازہ تھا وہ منعوش نہیں تھا۔ فحال بینہا وبینہم، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل ہو گئے، آڑ بن گئے اس عورت کے درمیان، یعنی اس کی میت کے درمیان، وبینہم، اور ان لوگوں کے درمیان، بھائی اس لیے وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ بھائی دوسری روایت کیا آئی؟ مرد کے سر کے برابر، تو عورت کے وسط کے برابر میں کھڑا ہو۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ وہاں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت کی جو میت تھی وہ منعوش نہیں تھی۔ منعوش، بھائی یاد رکھیے، نعش، نعش میت کو بھی کہتے ہیں، میت، اور اسی طرح میت کے اوپر کوئی صندوق نما وغیرہ جیسی چیز اس کے اوپر رکھ دی جاتی، مثلا عورت وغیرہ کا جنازہ ہے تو اس کو ڈھانپنے کے لیے صندوق نما کوئی چیز بنی ہوتی، وہ اس کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، تو اس کو بھی نعش کہتے ہیں۔ وہ جو صندوق سا اوپر رکھا جاتا تابوت سا، اس کو بھی نعش کہتے۔ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس عورت کا جنازہ منعوش نہیں تھا، یعنی اس پر وہ سبز، اور وہ کہتے ہیں عموماً سبز رنگ کا ہوتا تھا، تو وہ منعوش یعنی اس پر سبز نعش نہیں رکھی ہوئی تھی، وہ تابوت نہیں رکھا ہوا تھا، تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس عورت کے وسط کے برابر میں کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کے درمیان اور اس میت کے درمیان وہ پردہ بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ پردہ بن جائیں، ان سے یہ پوری طرح چھپ جائے یہ میت، بھائی عورت کی، تو اس وجہ سے وہاں کھڑے ہوئے تھے، ورنہ مسنون طریقہ وہی ہے کہ کہاں پر کھڑا ہو؟ سینے کے برابر میں، بھائی۔ لیکن شارحین نے یہاں صاحب ہدایہ کی اس تعلیل کو رد کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کا یہ کہنا کہ اس عورت کا جنازہ منعوش نہیں تھا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ بعض روایات کے اندر اس کی تصریح ہے، بھائی جس میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے اس میں تصریح ہے اس بات کی کہ عورت کی کا جنازہ جو تھا وہ منعوش تھا، اس پر وہ سبز رنگ کا تابوت رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال صاحب ہدایہ نے یہ علت بیان کی، اور بعض روایات میں واقعی اس سبز تابوت کا ذکر نہیں ملتا، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ تعلیل ذکر کر دی، بھائی۔ فَإِن صَلَّوْا عَلَى جَنَازَةِ رُكْبَانًا أَجْزَأَهُمْ فِي الْقِيَاسِ، اگر پڑی ان لوگوں نے جنازے پر نماز، بھائی، رُكْبَانًا سوار ہو کر، أَجْزَأَهُمْ فِي الْقِيَاسِ، تو یہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے قیاس میں، یعنی قیاس کے اعتبار سے ان کا اس طرح نماز جنازہ پڑھنا کافی ہوگا۔ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ، کیونکہ نماز جنازہ دراصل کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے، تو قیاسن جنازہ اس طرح کافی ہو جانا چاہیے۔ وَفِي الْاِسْتِحْسَانِ لَا تُجْزِيهِمْ، لیکن استحسان کے مطابق یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مِّن وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ نماز جنازہ من وجہ نماز ہے، بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ دعا ہے اور بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ نماز ہے۔ کس اعتبار سے؟ لوجود تحریمتی، تحریمہ کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسے نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی ابتدا میں بھی کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے، تو بائی اعتبار یہ نماز ہے۔ فلا یجوز ترکہ من غیر عذر احتیاطا، پس جائز نہیں ہوگا اس قیام کو ترک کرنا بغیر کسی عذر کے، احتیاطا، بطور احتیاط۔ تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز جنازہ یہ دراصل دعا ہے، اس کو جس حالت میں بھی دعا کر لی جائے، دعا تو ہو جاتی ہے، تو سواری پر سوار ہوں تو بھی جنازہ ہو جانا چاہیے، لیکن استحسانا جائز نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا، بھائی، کیونکہ یہ نماز ہے اور نماز کے اندر قیام ضروری ہوتا ہے، تو یہاں بھی اس قیام کو چھوڑا نہیں جائے گا احتیاط کے راستے پر چلتے ہوئے. وَلَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے اجازت دینے میں نماز جنازہ کے اندر، نماز جنازہ کے اندر اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں. معنی یہ ہے کہ جنازہ پڑھانے کا جو لوگ موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، بادشاہ ہے یا اس کے نائبین ہیں یا قاضی وغیرہ. اور جب ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ میت کا جو ولی ہے، میت کا ولی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے. ترتیب آپ نے پیچھے پڑھ لی، بھائی تفصیل گزر گئی. تو اب اگر یہ ولی کسی اور کو آگے کر دیتا ہے کہ تم پڑھا دو نماز جنازہ، تو کیا یہ اجازت اس کا دوسرے کو دینا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ دوسرے کو آگے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں بھائی کر سکتا ہے، یہ اس کا اپنا حق ہے. اب اگر اپنا یہ حق خود چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ آگے دوسرے کو کر سکتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ولا بأس بالإذن فی صلاۃ الجنازۃ، اور کوئی حرج نہیں ہے نماز جنازہ میں اجازت دینے میں. لأن التقدم حق الولی، اس لیے کیونکہ آگے ہونا ولی کا حق ہے. فیملک ابطالہ، تو یہ مالک ہے اپنے اس حق کو باطل کرنے کا، چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ اپنے اس حق کو باطل کر سکتا ہے، یعنی چھوڑ سکتا ہے. بتقدیم غیرہ، اپنے علاوہ کو آگے کر کے. وفی بعض النسخ لا بأس بالاذان، یہاں تو صاحب ہدایہ نے جو متن کے اندر درج کیا ولا بأس بالاذن فی صلاۃ الجنازۃ، آگے بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ یہ جامع صغیر کی جو عبارت ہے ولا بأس بالاذن فی صلاۃ الجنازۃ، اس میں بعض نسخوں کے اندر اذن کے بجائے اذان کا لفظ آیا ہے، یعنی زال اور نون کے درمیان الف بھی بعض نسخوں میں ملتا ہے، تو پھر کیا بن گیا؟ ولا بأس بالاذان فی صلاۃ الجنازۃ. تو پھر اس صورت میں اذان کا معنی ہے اعلان، اعلان اطلاع دینا، اعلان کرنا. تو پھر معنی یہ ہوگا اور کوئی حرج نہیں اعلان کرنے میں نماز جنازہ کے اندر، یعنی دوسروں کو بتلانا اور ان کو اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایسا شخص ہے کہ لوگ اس کی جنازہ کے اندر رغبت رکھتے ہوں، تو پھر اطلاع دینا مستحب ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور سب لوگ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں، اور اس کا جو ان پر حق ہے نماز جنازہ کا وہ اس کو ادا کر دیں. بھائی تو کہتے ہیں وفی بعض النسخ لا بأس بالاذان، اور جامع صغیر کے بعض نسخوں میں یہ آیا ہے لا بأس بالاذان، یہ آیا ہے ایل اعلامی، اذان کا معنی بتلا رہے ہیں، یعنی کہ اعلام، کوئی حرج نہیں اطلاع دینے میں یعنی اعلان کرنے میں. وہو ان یعلم بعضهم بعضا، اور وہ یہ اعلان کرنا کس طرح؟ وہ یہ کہ اطلاع دیں بعضهم بعضا ایک دوسرے کو، لیقضوا حقه، تاکہ اس کے حق کو ادا کر دیں. کون سا حق بھائی؟ نماز جنازہ کا پڑھنا مسلمان کی یہ کیا ہے؟ زندوں پر اس کا حق ہے، تو تاکہ لوگ حاضر ہوں اور اس کے اس حق کو ادا کر دیں. ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة، اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کسی مرنے والے پر، فی مسجد جماعت، جماعت والی مسجد میں. بھائی وہ مسجد جس میں عام نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر کسی جنازے پر، کسی میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. دلیل اس کی کہتے ہیں لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ من صلى على جنازۃ فی المسجد فلا اجر له، کہ جس نے جنازے پر نماز پڑھی فی المسجد مسجد کے اندر، فلا اجر له، تو اس کے لیے، اس نماز پڑھنے والے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ولأنه بني لأداء المكتوبات، ایک تو یہ نقلی دلیل ذکر کر دی، اب عقلی دلیل بھی صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ بُنِيَ لِأَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ، اس لیے کیونکہ یہ جو جماعت والی مسجد ہے اس کو بنایا گیا ہے لِأَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے، تو یہاں فرض نمازیں ہی ہونی چاہیے، نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے. نیز دوسری وجہ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَلْوِيسَ الْمَسْجِدِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس میں احتمال ہے مسجد کے آلودہ ہو جانے کا، مسجد کے گندہ ہو جانے کا، کہ ہو سکتا ہے کہ جنازہ لایا جائے اور جنازے کے اس کے بدن سے کوئی نجاست خارج ہو جائے اور مسجد آلودہ ہو جائے، تو اس لیے بھی جنازہ مسجد میں نہیں ہوگا. وَفِيمَا اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ، اور اس صورت میں کہ جبکہ میت جو ہے مسجد سے باہر ہو، میت کیا ہے مسجد سے باہر ہو اور نماز جنازہ پڑھنے والے مسجد میں ہوں، تو اس میں اختلاف المشائخ، مشائخ نے یعنی فقہا نے اختلاف کیا ہے، بعض جو ہیں وہ مکروہ کہتے ہیں اور بعض مکروہ نہیں کہتے. تفصیل یہ بھئی دیکھیے، جنازہ مسجد کے اندر نہیں لایا جائے گا، مسجد کے اندر اس کو نہیں لائیں گے کیونکہ اس میں مسجد کے آلودہ ہونے کا احتمال ہے، اور مسجدوں کو تو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے شریعت نے. تو ہاں البتہ اگر یہ صورت کر لی جائے کہ مسجد کے اگلے حصے میں کوئی جگہ بنا دی گئی، مسجد سے باہر ہے، کوئی مسجد سے باہر حصہ ہے اور اس کی طرف ادھر سے بھی راستہ کھول دیا ہے محراب کے پاس سے، اور پھر وہاں جنازہ لایا جاتا ہے اور اس کو رکھا جاتا ہے باہر کی طرف سے ہی، تو جنازہ کہاں پر ہے اس وقت؟ مسجد سے باہر ہی ہے، اور مسجد کا یہ حصہ اگلا اس کی طرف کھل رہا ہے، اور پھر امام بھی اسی باہر والے حصے میں کھڑا ہو جائے اور کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو جائیں اور باقی ساری صفیں مسجد کے اندر ہیں، تو اب جنازہ بھی مسجد سے باہر، امام اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی مسجد سے باہر، اور باقی سارے لوگ کس میں ہیں؟ مسجد میں. تو اس صورت میں بالاتفاق مکروہ بھی نہیں ہے. ہاں اگر جنازہ تو مسجد سے باہر ہے اگلے حصے میں، لیکن امام اور سارے لوگ مسجد کے اندر ہی ہیں، تو پھر اس میں اختلاف ہے. بعض کیا فرماتے ہیں؟ مکروہ ہے. بعض کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی. ومن استحل بعد الولادۃ سمی وغسل وصلی علیہ. استحل کے معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا. استحل کا کیا معنی؟ آواز بلند کرنا. ومن استحل بعد الولادتی، اور جس نے آواز بلند کی پیدا ہونے کے بعد، یعنی رویا. آواز بلند کرنے سے کیا مراد ہے یہاں؟ رونا. کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدائش کے وقت وہ رویا اور پھر بعد میں انتقال ہو گیا، اس وقت رویا اور بعد میں کیا ہوا؟ اس میں انتقال ہو گیا، تو سمیا اس کا نام رکھا جائے گا، وغسلا اور اس کو غسل دیا جائے گا، وصلی علیہ اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. دلیل اس کی کہتے ہیں لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ اذا استحل المولود، کہ جب روئے پیدا ہونے والا، صلی علیہ تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ اور اگر وہ نہ رویا، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اگر وہ رویا تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر وہ نہ رویا تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. تو رونے سے رونا ہی نہیں مراد بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث کے ظاہری الفاظ نہیں بلکہ مراد حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ اگر وہ پیدا ہونے والا زندہ تھا تو اور پھر انتقال ہوا ہے، تو پھر اس پر نماز جنازہ، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور نماز جنازہ وغیرہ اور غسل سارا کچھ ہوگا بھائی. تو یہ ایک صرف نشانی ذکر کر دی گئی حدیث کے اندر، ایک علامت ذکر کر دی گئی کہ زندہ ہونے کی علامت کیا ہے، کہ وہ روئے گا بچہ. تو یہ ضروری نہیں کہ رو، بلکہ اور بھی کوئی علامت پائی جائے تو سب کا یہی حکم ہے. مثلا رویا تو نہیں لیکن ہاتھ پاؤں اس کے حرکت کر رہے تھے، معلوم ہوا زندہ ہے اس وقت، پھر بعد میں انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو یہاں یہ ایک نشانی بیان کی گئی، نشانی بیان کی گئی. تو اسی لیے حدیث کا وہی معنی معتبر ہوگا جو اس حدیث سے صحابہ نے سمجھا ہو، فقہا نے سمجھا ہو. اگر صرف حدیث کے ظاہری لفظوں کو دیکھا جائے تو دیکھیے یہاں صرف رونے کا ذکر ہے، تو کوئی صرف حدیث کو دیکھے اور صحابہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ غلط راستے پر ہی ہمیشہ پڑے گا بھائی. جیسے صحیح مثال آ گئی کہ وہ دیکھے گا کہ حدیث میں تو صرف رونے کا ذکر آیا ہے، اگرچہ اس بچے نے خوب اچھی طرح ہاتھ پاؤں بھی ہلائے ہیں، لیکن وہ کیا کہے گا بھائی حدیث میں کیا آیا ہے؟ رونے کا ذکر ہے اور یہ رویا نہیں ہے، لہٰذا اس کو غسل بھی نہیں دیں گے، نام بھی نہیں رکھیں گے اور اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. تو حدیث کے معنی کو جاننے والے وہ صحابہ ہیں اور فقہاء کرام ہیں بھائی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پیدا ہونے والا جو ہے جب وہ روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی، وَلَمْ يَسْتَحِلَّ، اور اگر وہ نہیں روتا تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. وَلِأَنَّ الْاِسْتِحْلَالَ دَلَالَةُ الْحَيَاةِ فَتَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ سُنَّةُ الْمَوْتَى. دوسری دلیل بھی صاحب ہدایت ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رونا جو ہے دلالت الحیات، یہ زندگی کی دلیل ہے. فتحقق فی حقہ، تو ثابت ہو گئی اس کے پیدا ہونے والے کے حق میں. کیا چیز ثابت ہو گئی؟ سنت الموتا، مرنے والوں کی سن. بھائی جب یہ رویا ہے تو یہ رونا کس چیز کی دلیل ہے؟ زندہ ہونے کی دلیل ہے. فتحقق، اب اس بچے کے حق میں، اس پیدا ہونے والے کے حق میں بھی مرنے والوں کی سنت ثابت ہو گئی. مرنے والوں کی، یعنی اس کے ساتھ بھی اسی طرح برتاؤ کیا جائے گا جیسے ایک عام مرنے والے مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اس کی کیا سنت ہے؟ اس عام مسلمان کی، مرنے والے کی، اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن مسنون دیا جائے گا اور اس کو دفن کیا جائے گا. تو یہ سنتیں اس کے حق میں بھی ثابت ہو جائیں گی کیونکہ یہ زندہ تھا پیدائش کے وقت. وَمَن لَمْ يَسْتَحِلَّ، اور جو نہ رویا، کیا مراد ہے نہ رونے سے؟ یعنی زندگی کی اس میں کوئی علامت نہ تھی. تو ادرج فی خرقتین، تو اس کو لپیٹ دیا جائے گا ایک کپڑے کے ٹکڑے میں. کرامت لبنی آدما، بطور احترام کے لبنی آدما، اولاد آدم کے، اولاد آدم کے احترام کے طور پر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا کہ یہ آدم کی اولاد ہے. ولم یصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی ہم نے روایت کر دی. ویغسل فی غیر ظاہر من الروایت، اور اس کو غسل دیا جائے گا غیر ظاہر الروایت کے مطابق. بھائی تو غیر ظاہر الروایت میں کیا آیا ہے؟ کہ اس کو غسل دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا. لِأَنَّهُ نَفْسٌ مِّن وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ یہ ایک ذات ہے بعض اعتبارات سے، بعض اعتبارات سے یہ کیا ہے؟ ایک ذات ہے. تو وَهُوَ المختار، اور یہی قول مختار ہے، یہی قول پسندیدہ ہے. تو ایک روایت کے مطابق کیا ہے؟ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور غیر ظاہر روایت کے مطابق اس کو غسل دیا جائے گا. اور یہی مختار قول ہے کیونکہ یہ ایک نفس ہے بھائی، ایک ذات ہے بعض اعتبارات سے. بھائی بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ تو مردہ پیدا ہوا تھا، یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کر الگ ہوا ہو. عورت کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کر الگ ہوا ہو، اور بدن کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے، بدن کا ٹکڑا الگ ہو جائے تو وہ تو بدن کا ایک ٹکڑا ہے، پوری جان نہیں ہے، لیکن بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ پوری ذات ہے، کہ اس کا سر بھی ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کچھ ہے، تو اس اعتبارات سے یہ پوری ذات ہے، تو لہذا اس کو غسل دیا جائے گا۔ اچھا بھائی، اب ایک دو مسائل اور جنازے سے متعلق یاد رکھیے بھائی، جنازے سے متعلق بھائی، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جوتے پہن کر ہی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، جنازہ ادا کرتے ہیں، یاد رکھیے ان کی یہ نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی بشرطے کے جوتے کے تلوے بھی پاک ہوں اور زمین کے جس حصے پر وہ کھڑے ہیں وہ بھی پاک ہو، پھر تو یہ جنازے کی نماز ان کی صحیح ہو جائے گی جو جوتے پہن کر ادا کر رہے ہیں، اور اگر جوتے کا تلوہ ناپاک ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی بھائی، یا وہ جگہ ناپاک ہے تو اس صورت میں انہوں نے جو نماز جنازہ ادا کی وہ صحیح نہیں۔ ہاں، اس کا پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جوتے اتار کر ان جوتوں پر ہی کھڑا ہو جائے، پھر اس صورت میں نماز جنازہ ہو جائے گی اس کی، لیکن اس میں پھر یہ شرط ہے کہ جوتے کا اوپر والا حصہ، بھائی ایک تلوہ ہے زمین کی طرف، ایک اوپر والا حصہ ہے، تو اوپر والا حصہ جس پر اس کے قدم رکھے ہوئے ہیں وہ پاک ہونا شرط ہے، اگر وہ پاک ہوا تو پھر نماز جنازہ ہو جائے گی، اور عموماً وہ حصہ تو کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، لیکن اگر نجس ہے پھر نہیں ہوگی بھائی۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ جنازے کے بعد آج کل بعض لوگ دعا کرواتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے بھائی، بدعت ہے بھائی، سمجھ میں، جنازہ خود دعا ہے بھائی، دعا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے جب تک اس کو دفن نہیں کر دیا جاتا اس کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ درست نہیں ہے بھائی، ہاں جب دفن کر دیا جائے پھر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن دفن سے پہلے باقاعدہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ درست نہیں ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بالخصوص یہ جنازے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یاد رکھیے یہ بدعت ہے بھائی۔ اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہو فقہاء کرام پر اور اہل حق پر بھائی، بھائی عجیب باتیں، انسان حیران ہو جاتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب نظام بنایا ہے، 1400 سال گزر گئے، یہ دین جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب کے ریگستانوں کے اندر نازل ہوا تھا آج بھی ساری دنیا کے اندر اسی شکل میں موجود ہے بھائی۔ لوگ آتے ہیں نئے نئے مجتہدین جو اپنے ذہن کے مطابق اس دین کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی رائے سے کہتے ہیں یہ بات یوں ہونی چاہیے یوں ہونی چاہیے، نئی نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے علماء اہل حق کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے ہر زمانے کے اندر، جو دین کے اندر جس نے ذرہ برابر بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی یہ اہل حق اس کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں بھائی، اپنی جانیں قربان کر دیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ایک ذرہ ایک نقطے کے برابر بھی کمی بیشی کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہدایہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے ہدایہ پڑھنے کا؟ کہ یہ وہی دین اس کو اسی شکل میں آگے منتقل کرنا ہے جیسے ہم تک پہنچا ہے، جس طرح صحابہ نے بتلایا اور جس طرح ہم تک پہنچا، اسی صورت میں اس کو اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرنا ہے بھائی۔ تو یہ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے بھائی، اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی دعا ہے نا، دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بھائی دعا ہے تو پھر اس کو ضروری کیوں سمجھتے ہو، اور جو منع کرتا ہے اس کے ساتھ جھگڑتے کیوں ہو؟ معلوم ہو آپ اس کو لازمی دین کا ایک حصہ بنا لیا آپ لوگوں نے، اور دین کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں، اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں معلوم ہوا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دین پورا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پورا نہیں اترا تھا، یہ ایک چیز اس میں باقی تھی، اس کا اضافہ کرنا چاہیے، جنازے کے بعد دعا ہونی۔ تو ہر بدعت اسی طرح ہے، ہر بدعتی گویا وہ یہی اس بات کا دعویٰ ہوتا ہے، اس کا صریح لفظوں میں تو نہیں لیکن اس کا عمل یہ بتلا رہا ہوتا ہے، گویا اس کے اس کا عمل بتلا رہا ہوتا ہے کہ گویا دین میں کمی تھی، اس چیز سے پوری ہوگی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، حالانکہ دین میں کوئی کمی نہیں. بھائی دین، بھائی آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، دعا آپ کہیں گے اچھی بات ہے، نیکی والا کام، بھائی نیکی کرنا چاہتے ہیں آپ، نوافل پڑھیں، آپ صدقات کریں اور نیکی کے کام کریں، لیکن جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو آپ دین کا جز بنانے کی اہل حق علماء کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. بھائی تو علماء نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دیں اور یہ دین آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے. بھائی اسی شکل میں دین کو اسی صورت میں باقی رکھنا تب ہی ممکن ہے جب درمیان سے صحابہ کے واسطے کو ختم نہ کیا جائے، صحابہ کے واسطے کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے صحابہ ہی نے ہمیں آگے پھر یہ دین منتقل کیا ہے. تو اگر صحابہ کے واسطے کو رکھا جائے گا تو معلوم ہوا ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا صحابہ نے اس موقع پر کیا کیا ہے، کیونکہ صحابہ تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے. تو ہر عمل کے اندر، اگر ہر عمل کے اندر یاد رکھیے، صرف احادیث پہ براہ راست نظر ڈالیں گے تو بھی انسان غلطی میں بہت سی جگہ مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام ایک بات فرماتے ہیں اور کوئی بھی شخص اس بات کا دوسرا معنی بھی مراد لے سکتا ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں شریر لوگ کیا کرتے ہیں، احادیث کا معنی اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں. تو ہاں البتہ جب صحابہ کا واسطہ بیچ میں آ جائے گا کہ صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہے یہ دیکھو، اس زمانے کے لوگ کس طرح اس پر عمل کرتے تھے یہ دیکھو، جب اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر کہیں بھی دین کے اندر کمی بیشی کی گنجائش نہ رہے گی. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.